بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائی، اسلام مکمل نظام زندگی ہے حق تعالی کی طرف سے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور اسی اللہ نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور راستہ دیا اور بتایا. کوئی کمپنی کسی چیز کو لانچ کرتی ہے تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے، اور لوگ اسی کے مطابق کمپنی کی اس مشین کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف استعمال کریں تو مشین فیل ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، مشین والے کو خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ پوری کائنات، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سیارے، سورج، کہکشاں، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اور وہی جانتا ہے کہ ان چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، اور جس حضرت انسان کو پیدا کیا ہے وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اسی لیے اللہ تعالی نے ہم کو ایک پاکیزہ طریقے زندگی ہمیں عطا فرمائی، اور اس طریقے زندگی کا نام دین اسلام ہے، اور یہ جامع ہے، مکمل ہے، اس میں کمی بیشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ چلا چلا کر کہتے ہیں کہ اسلام ایک فرسودہ مذہب ہے، 1400 سال پرانا مذہب ہے. موجودہ دور میں اسلام انسانیت کی ترقی کا ضامن نہیں ہے، انسان کا ساتھ نہیں دے سکتا. اس کے جو اصول تھے، اس کے جو ضوابط تھے، اس کے جو طریقے تھے، وہ 1400 سال پرانے تھے. آج دور بدل گیا، طریقے بدل گئے، حالات بدل گئے، لہذا اس میں تبدیلی آنی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ہر 50-100 سال کے بعد تہذیبیں بدل جاتی ہیں، زبانیں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، زندگی گزارنے کا فیشن اور طریقہ بدل جاتا ہے، اسی طرح دین کو بھی بدلنا چاہیے وقت کے تقاضوں کے مطابق. آج سے 100 سال پہلے جو اردو تھی، آج وہ اردو باقی نہیں رہی، اور آج جو اردو ہے 100 سال کے بعد وہ اردو باقی نہیں رہے گی، وہ کچھ اور ہو جائے گی. زبانیں بدلتی ہیں، تہذیبیں بدلتی ہیں، ثقافت بدلتی ہے. کسی زمانے میں اس علاقے میں لنگی تہذیب سمجھی جاتی تھی، آج نئی نسل میں دیکھیے لنگی کا تصور بھی نہیں ہے. جینس پینٹ پہننا تہذیب میں شامل ہو گیا. اب پتہ نہیں آئندہ 50-60 سال کے بعد یہ تہذیب باقی رہے گی یا کوئی اور اس کے بدلے کوئی نیا لباس آ جائے. تہذیبیں بدلتی ہیں، زبانیں بدلتی ہیں، قومیں بدلتی ہیں، اشخاص بدلتے ہیں، وقت بدلتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان سب کے باوجود ہمارا دین نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری حق تعالی نے لی ہے، اور یہ تمام انسانیت کے لیے اس میں کامیابی ہے ہر زمانے میں. ایسے نہیں کہ بھائی 1400 سال پہلے کامیابی تھی اور آج نہیں ہے، آج بھی اسی طرح اس دین میں کامیابی ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی، اور قیامت تک اس میں کامیابی ہے. ہر دور میں، ہر زمانے میں، تمام اشخاص کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام تہذیبوں کے ماننے والوں کے لیے اس میں کامل اور مکمل نمونہ ہے، اور اس کا اعلان خود حق تعالی نے کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. مکمل کیا. کیا مطلب؟ اب کسی کمی بیشی کی اس میں ضرورت باقی نہیں. تو تمام شعبے جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں اسلام کے اس میں رہنما اصول موجود ہیں. حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کیسے کرنا ہے وہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے. غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تجارت کیسے ہو، کاروبار کیسے ہو، معیشت کیسے ہو، سیاسیات کیسے ہو، سارے اصول سارے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے. ہر فیلڈ کے آپ عالم تھے، آپ دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان بھی تھے. لوگ سیاست کو گندی چیز سمجھتے ہیں. سیاست اس لیے گندی ہو گئی آج کے دور میں کیونکہ سیاستدان گندے ہو چکے، ورنہ سیاست کوئی گندی چیز نہیں ہے. اس دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے جو سیاست کی مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں، وہ پوری دنیا کے سیاستدانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. آج وہ حکمران نہیں رہے، آج وہ حکمران نہیں رہے جو حضرت عمر جیسی مثال قائم کر سکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو حکومت تھی 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی حکومت، عدل و انصاف کے چرچے آج بھی غیر مسلموں کے پاس ہیں. لوگ حضرت عمر فاروق کی مثالیں پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو تمنا بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسی مثالی حکومت قائم ہو جائے. ہم ووٹ دیتے ہیں ابو جہل کے چیلوں کو اور امیدیں رکھتے ہیں کہ عمر فاروق جیسی مثالی حکومت قائم ہو جائے. نہ ویسے سیاستدار رہے اور نہ جیسی سیاست رہی. تو سیاست بھی دین کا حصہ ہے، تجارت بھی دین کا حصہ ہے، معاشیات بھی دین کا حصہ ہے. دین زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے، ہر شعبے پر محیط ہے. صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کا نام دین نہیں ہے. آج مسلمانوں کے پاس دین کا مفہوم اور دین کا تصور ان چار چیزوں میں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ تو بنیادی دین کے ارکان ہیں، مستقل شعبے نہیں ہیں. دین تو پوری زندگی کا نام ہے، زندگی گزارنے کا نام دین ہے. تو انہی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے معاملات، لین دین. اس پر ہم آج کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے. معاملات یہ انسان کی دینداری کا معیار ہے. بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ کو کسی کی دینداری چیک کرنا ہے، کسی کو پرکھنا ہے، تو اس کی عبادات کو مت دیکھو بلکہ اس کے معاملات کو دیکھو. اگر وہ معاملات میں درست ہے تو دیندار انسان ہے، اور اگر معاملات میں کچا ہے تو اس کی دینداری میں بہت کمی ہے. ہم لوگوں کا فیصلہ صرف نماز کو دیکھ کر ہو جاتا ہے. کوئی نمازی بن گیا، سمجھ گئے کہ وہ دیندار بن گیا. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دین کو صرف مسجد کے ساتھ محدود کر رکھا ہے کہ آج کا مسلمان مسجد میں تو دیندار اور ایماندار ہے لیکن بازار میں جا کر وہ بے ایمان ہے. کیونکہ دین کا تصور ہمارے پاس صرف مسجد ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، اس سے آگے کا تصور نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ ان چیزوں میں تو ہم مسلمان، باقی چیزوں میں بے ایمان. تو یہ تصور یورپ کا ہے، یہ یورپ کا تھوک ہے جس کو ہم لوگ چاٹ رہے ہیں. یورپ نے یہ بات سمجھائی تھی دنیا کو کہ مذہب کا تعلق انفرادی زندگی سے، اجتماعی زندگی سے نہیں ہے، معاشرتی زندگی سے نہیں ہے، معاملات سے نہیں ہے، سیاسیات سے نہیں ہے، تجارت و کاروبار سے نہیں ہے. یورپ نے جو مفہوم دیا، جو تصور دیا مذہب کا، وہ یہ کہ بس آپ اپنی پرائیویٹ زندگی میں دین پر چلیں، باقی نہیں. باقی میں آپ آزاد ہیں جانوروں کی طرح، جیسے چاہے زندگی گزارے. تو معاملات ایک دین کا بہت بڑا شعبہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تمام مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، آپ نے زہد پر، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی محبت، جس کو آج کل کی اصطلاح میں لوگ تصوف کہتے ہیں, اس موضوع پر تو آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. نہیں, بزرگی کے موضوع پر پبلک کو سمجھانے کے لیے بزرگی کا لفظ, یعنی کیسے بزرگ بنا جائے, اللہ والا کیسے بنا جائے, اس موضوع پر تو آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کتاب البیو نہیں پڑھی. کتاب البیو در حقیقت کتاب الزہد ہے. بیو یعنی خرید و فروخت. یہ جو ہم نے تجارت کے متعلق جو کتاب لکھی ہے, یہ حقیقت میں انسان کو اللہ والا بنانے والی ہے. یعنی جو تجارت میں صاف ستھرا ہے وہ حقیقت میں اللہ والا ہے, اس کے معاملات صاف ستھرے ہوں. تو کتاب البیو کتاب الزہد کا انہوں نے. تو حقیقت یہ ہے کہ عبادات کا تعلق تو 10-20% ہے, اور 80% جو ہے وہ معاشرت, اخلاقیات اور معاملات سے متعلق, جو دین کی بنیادی ہے, اور اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بھی پاک صاف رکھیں. تجارت کر رہے ہیں, تجارت کے بھی کچھ اصول ہیں, دکانداری کے بھی کچھ اصول ہیں. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو آپ اپنی دکان بند کر کے مسجد جائیں. کتابوں میں لکھا ہے حضرات صحابہ کے واقعات, جیسے ہی اذان ہوتی تھی صحابہ تجارت, کاروبار, ملازمت چھوڑ کر مسجد چلے آتے تھے. آج بھی ایسے ملازمین ہیں الحمدللہ جو کسی دکان پر ملازمت کرتے ہیں تو پہلے اپنے مالک سے اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ ہم کو اذان ہونے پر چھوڑ دیں گے تب آپ کی ملازمت ہمیں قبول ہے, ورنہ نہیں. اور کچھ اللہ کے نیک بندے اس شرط کو قبول کرتے ہیں, اور وہ ملازمین اپنی ملازمتوں میں رہ کر مہینوں ان کی جماعت نہیں چھوٹتی, مہینوں ملازمت کے ساتھ. کتنے ایسے تاجر ہیں جو آج بھی اذان پر اپنی دکان بند کر کے مسجد آتے ہیں, اور تجارت کے ساتھ مدتوں ان کی جماعت نہیں جاتی. کر کے تو دیکھیں اس میں کتنا مزہ ملے گا, دل میں سکون آئے گا, روزی میں برکت ہوگی. آج انسان انہی دو چیزوں کے لیے پاپڑ بیل رہا ہے, ایک تو سکون نہیں ہے, ٹینشن. دنیا کی ہر چیز پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے, لیکن سکون کو پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا. اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ روزی میں برکت ہو, یعنی جتنا کما رہا ہے اس میں اس کے مہینے کا خرچہ نکل جائے, یہ چاہتا ہے, اسی لیے تو کما رہا ہے. لیکن خرچہ نہیں نکلتا, خرچہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی آمدنی کم پڑ جاتی ہے. کیوں برکت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. تجارت میں سچائی بھی ہے, امانت داری بھی ہے. آدمی سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا تو اس پر اسے وہ فضیلت حاصل ہوگی جو فضیلت اس کو نماز پر نہیں سنائی گئی ہے, جو فضیلت اسے تہجد پر نہیں سنائی گئی ہے, جو فضیلت اس کو روزے پر نہیں سنائی گئی ہے, جو فضیلت اس کو حج اور زکات پر نہیں سنائی گئی ہے, وہ فضیلت اسے تجارت پر سنائی گئی ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, اللہ کے راستے کے شہداء کے ساتھ, اور اللہ کے نیک بندے ان کو ہم اولیاء کہتے ہیں, ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. آج سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والے معاشرے میں کتنے ہیں؟ بہت کم, الا ماشاء اللہ, جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہیں, دھوکہ دے کے کاروبار کر رہے ہیں, اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال رہے ہیں. ہندوستان کا مال لا کر میڈ ان جاپان اور میڈ ان جرمن لکھ کر بیچ رہے ہیں. کیا کیا ہو نہیں رہا. امانت داری معاملات میں ہے, اسی طرح امانت داری قرض کے لینے اور دینے میں ہے. قرض لینے تو خوشی سے سب آتے ہیں, تب جب دینے کی بات آتی ہے تو راستے بدل دیتے ہیں, چہروں پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں, چہروں کا رخ ہی بدل جاتا ہے, دوست دشمن بن جاتا ہے, اپنے پرائے بن جاتے ہیں, رشتے دار اجنبی بن جاتے ہیں. لینے کے لیے تو سب آتے ہیں, دینے کا وقت آتا ہے چہرے بدل جاتے ہیں. یاد رکھیے, ہم اگر یہاں کسی کو نہیں دیں گے قیامت میں تو دینا ہی پڑے گا. 5,000 روپے ہم لے کر بیٹھ گئے, دبا کے کھا لیا, اور دینے کا نام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہاں تو تمہارا کوئی غریبان نہیں پکڑے گا, بچ گئے. قیامت میں کون بچے گا؟ قیامت میں ان 5,000 روپے کے بدلے ہمیں اپنا عمل دینا پڑے گا. ہم نے مثال کے طور پر زید سے 5,000 روپے لیے, اب یہاں نہیں دیے, تو قیامت میں 5,000 روپے کے بدلے ہمارے نیک اعمال اس کو دینے پڑیں گے.
اور میرے پاس نیک عمل ہی نہیں ہے. دینے کے لیے اگر کسی کے پاس نیک عمل ہی نہیں ہے تو پھر اس آدمی کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے. اس نے زید کو 5000 روپے دینا تھا, آپ نیکی دے نہیں سکتا اس لیے کہ بس اس کے پاس نیکی نہیں ہے, تو زید کے گناہ اس کے سر پہ ڈال کر اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا کہ جاؤ اپنی پاکی اور صفائی کر کے آؤ, تم نے 5000 روپے وہاں کھا لیے تھے, اب اس کی سزا جہنم کی آگ ہے. حدیث میں ہے جو دینے کی نیت سے لیتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ہم لیتے ہی اس نیت سے کہ نہیں دیں گے تو مدد کہاں سے آئے گی. بخاری شریف میں ایک قصہ موجود ہے کہ اس قصے سے آپ کو پتا چلے گا کہ جب آدمی لینے کی دینے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیسی مددیں آتی ہیں, غیبی نصرتیں ہوتی ہیں. اور جو آدمی اس نیت سے لیتا ہے کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے تو اللہ اس کے مال کو برباد کر دیتے ہیں. حدیث میں ہے دینے کی نیت ہی نہیں ہے, صرف لینے کی نیت ہے, ایسوں کے مال ضائع ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, بیماری میں برباد ہو جاتا ہے, چوری میں برباد ہو جاتا ہے, یا کسی اور چیز میں برباد ہو جاتا ہے, برکے برباد ہو جاتا ہے. ایسوں کی اللہ کی طرف سے مدد ہی نہیں ہوتی. دینے کی نیت ہی نہیں ہے, صرف لینے کی نیت ہے, کھانے کی نیت ہے. مادیت کی بھوک ایسی سوار ہے کہ اس کے لیے ہم سارے حدود اور سارے قیود توڑنے کے لیے تیار ہیں, انسان کی ساری شرافتوں کی دھجیاں اڑانے کے لیے ہم تیار ہیں. اس لیے کہ مال کی ہرس, پیسوں کی ہرس, اب اس میں نہ حلال و حرام کی پرواہ, نہ سودی بینکوں سے قرضہ لینے کی پرواہ. جب آدمی نیت اچھی رکھتا ہے تو مدد اللہ کی طرف سے اس طرح آتی ہے. مسند احمد میں روایت موجود ہے, بخاری شریف میں روایت موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض مانگی. اب اس نے کہا بھائی آپ گواہ لائیے, کون ہے آپ پر گواہ کہ میں آپ کو دوں؟ اس نے کہا کہ اللہ ہے میرے لیے گواہ. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی کفیل لائیے, کفیل یعنی کفالت لینے والا, کہ آپ نہ دے دو تو اسے ہم مانگ سکیں. آپ کا کوئی کفیل لائیے, کوئی ضامن لائیے. اس نے کہا کہ اللہ میرا کفیل ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, 1000 روپے قرض دے دیے, دینار. اب یہ لیا اور سمندری سفر پر چل پڑا, اور جس علاقے میں اسے پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا. اب جو وقت, آدمی جب قرض لیتا ہے تو اس کا وقت بھی ہوتا ہے, تو اس نے وقت بھی بتا دیا تھا کہ فلا فلا وقت کے اندر میں پہنچ جاؤں گا اور تمہیں دے دوں گا. اب وہ وقت آیا پہنچانے کا, ابھی بیچارہ ساحل سمندر آیا سواری کی تلاش میں کہ اب وقت ہو چکا ہے 1000 دینار مجھے واپس لوٹانے ہیں, لیکن ساحل سمندر پر کوئی کشتی نہیں ہے اس کو لے جانے کے لیے. پریشان کیا کروں, اس کے ساتھ تو میں نے معاہدہ کیا تھا کہ فلا وقت کے اندر لے کر پہنچا دوں گا, لا کر پہنچا دوں گا, اب وقت ہو رہا ہے اور میرے پاس کشتی نہیں ہے. اس نے ایک لکڑی لی, اس میں سوراخ کیا اور 1000 روپیے 1000 دینار اور ایک پرچی لکھ کر اس میں ڈال دی, اس کو بند کر کے سمندر کے حوالے کر دیا اور اللہ سے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے مجھ سے گواہ مانگا, میں نے تجھے گواہ بنایا اور وہ آدمی تجھے گواہ بنانے پر راضی ہو گئے. اس نے مجھ سے کفیل مانگا اور میں نے تجھے اپنا کفیل بنایا اور وہ آدمی تجھے اپنا کفیل بنانے پر راضی ہو گیا. اے اللہ اس کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں, اور وہ دریا کے حوالے اس نے کر دیا. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے, جب بندہ صحیح نیت رکھتا ہے, جب بندہ قرض لینے کے بعد دینے کا جذبہ رکھتا ہے, تو غیبی مددیں اس کے ساتھ ہوتی ہے, خدا کے لشکر اس کا ساتھ دیتے ہیں, زمین کیا دریا کا پانی اس کے لیے راستہ بن جاتا ہے. وہ لکڑی چلی اور چلتے چلتے اس نے دریا کو عبور کیا, سمندر کو عبور کیا, اور ادھر دوسری طرف وہ شخص جس نے 1000 دینار قرض دیے تھے, وہ اس امید میں کہ شاید سوار آ جائے کوئی سواری اور میرے 1000 دینار مجھے مل جائے, وہ آدمی آ جائے, اس تلاش میں وہ سمندر کے کنارے گشت لگا رہا. اب اس نے دیکھا کہ سمندر میں ایک لکڑی تیرتی بھی آ رہی ہے, اس نے لکڑی اٹھائی تاکہ گھر میں جا کر کچھ کام کریں گے, لکڑی سے کچھ کام ہو جاتا ہے. اب لکڑی لائی گھر میں, لا کر اس کو توڑا تو دیکھا کہ اس میں 1000 دینار ہے اور وہ پرچی بھی موجود ہے. دیکھا آپ نے, جب بندہ دینے کی نیت سے لیتا ہے خدا سمندر سے اس کے لیے راستے بناتے ہیں, غیبی مددیں اللہ کی کام کرتی ہیں. ہم لوگوں کو دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی, صرف لینے کی نیت ہوتی ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کا بھی مال برباد کرتے ہیں, اپنا بھی مال برباد کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا کھا کر ہم جی لیں گے، نہیں، خدا کی طرف سے بربادی آئے گی. پھر وہ تلاش میں رہا، تلاش میں رہا، ایک سواری مل گئی کچھ مدت میں ہی. اب وہ سوار واپس آیا کشتی پر سوار ہو کر اور اس شخص کے گھر پہنچا اور بڑی منت سماجت کرنے لگا، معذرت کرنے لگا، میں تو وقت پر آنے والا تھا لیکن میں آ نہیں سکا اس لیے کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ملی، جو پہلی سواری ملی ہے اس سے میں ابھی سوار ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں، یہ لیجئے 1000 دینار. اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے کچھ بھیجا تھا، آپ نے مجھے کچھ بھیجا تھا اس سے پہلے؟ اس نے کہا میں ابھی تو کہہ رہا ہوں نا آپ سے، ابھی مجھے سواری ملی، ابھی تو میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. تو اس نے کہا کہ جو پرچی، جو 1000 دینار آپ نے سمندر کے حوالے کیے تھے، اللہ نے مجھے وہ پہنچا دیے ہیں، آپ اپنا 1000 دینار لے کر واپس جائیے، مجھے میرا قرض مل چکا ہے. تو اللہ کی طرف سے مددیں ہوتی ہیں، اور اگر ہم امانت لے کر کسی کی خیانت کریں گے، ہڑپ کریں گے، دوسروں کا مال ہڑپ کریں گے، کس طرح؟ قرض میں ہڑپ کرتے ہیں، قرض لے کر پراپرٹیز میں ہڑپ کرتے ہیں، پراپرٹیز، ایک انچ زمین بھی اگر ہم ہڑپ کریں گے قیامت میں اس کا وبال چھٹنا پڑے گا، قیامت میں ہمیں اس کی تباہی اور بربادی کے دن دیکھنے پڑیں گے کہ وراثت کا مال تقسیم نہیں ہوا، مدتوں ہم اپنے باپ کی میراث کھا رہے ہیں، باپ کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کی پراپرٹیز کو لیے ہوئے ہیں، اور ادا کرنے کا ہمارے پاس جذبہ بھی نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے، آگے بڑھتے بھی نہیں ہیں، بیٹھ کر اس کا پھل کھا رہے ہیں، اس کے پھل توڑ رہے ہیں، ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں، دوسرے لوگ حقوق مانگ رہے ہیں اور ہم حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. مراست کو دبا کر بیٹھنا، قرض کو دبا کر بیٹھنا، پارٹنرشپ کرتے ہیں، دو لوگ پارٹنر ہیں، اس کا مال لے کر بھاگ گیا. حدیث میں ہے اللہ کہتا ہے میں دو پارٹنروں کا تیسرا ہوں، یعنی میری مدد ان دو پارٹنروں کے ساتھ ہے جو دو تجارت کر رہے ہیں. تب تک جب تک کہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے، جب ایک دوسرے سے خیانت کر جاتا ہے میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں، یعنی اب اللہ کی مدد ان دونوں کے ساتھ نہیں رہتی. جب آدمی خیانت کے راستے پر آتا ہے، خیانت کرنا مومن کی پہچان نہیں ہے، منافق کی نشانی ہے. وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانٌ، امانت رکھی جائے وہ خیانت کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین تھا، دشمنان باوجود ہے کہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن امین ضرور کہتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں. یہی بتاتی کہ دشمن آپ کے پاس امانت رکھتے تھے. ہجرت کی رات پوری امانت حضرت علی کے حوالے کر کے آپ ہجرت کو چلے گئے. آپ کو معلوم ہوگا، قصہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت قصے ہیں امانت سے متعلق کہ جب امانت داری کی جاتی ہے اللہ کی غیبی مددیں اور نصرتیں ہوتی ہیں، اور جب خیانت کی جاتی ہے، مال دبایا جاتا ہے، حقوق دبائے جاتے ہیں، خدا کی طرف سے پھر بربادیاں بھی آتی ہیں، پھر اچھے دن نہیں آتے. حق تعالی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.